بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود،
تیسری ملاقات 24 دسمبر 1903، مسٹر عبدالحق، کفارہ کا مسئلہ تو میں نے سمجھ لیا ہے، تقریر کا رد کریں۔ حضرت مسیح موعود، میں نے سب سے پہلے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے اعتراض پیش کریں جو اسلام پر ہوتے ہیں، اور خود اپنے تقریر کے ضمن میں جہاد، غلامی، تعدد ازدواج پر کچھ باتیں کی تھیں تاکہ آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ میری رائے میں طالب علم کا فرض ہے کہ جو بات اس کے دل میں خلجان کرے اس کو فوراً پیش کر دے، ورنہ وہ ایمان کو کمزور کرے گی اور روحانی قوتوں پر برا اثر ڈالے گی، جیسے کوئی خراب غذا کھا لے تو اندر جا کر خرابی پیدا کرتی ہے اور قے یا دست کی صورت میں نکلتی ہے۔ اسی طرح کوئی گندا عقیدہ اندر رہ کر فساد کرنے سے نہیں رکتا، اور اس کا فساد یہی ہے کہ انسان کے اخلاق چال چلن پر برا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ایک مجذوم کے مانند بن جاتا ہے۔ پر جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے آپ اسے پوچھیں، اور تخلیص کے رنگ میں مختصراً میں کہہ چکا ہوں، اور اب میں آپ سے اس کے دلائل سننا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا بار ثبوت آپ پر ہے جو اسے مدار نجات ٹھہراتے ہیں اور ایک گروہ کثیر سے اختلاف کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ایک معمولی بات کے خلاف جو دنیا نے مانی ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور زبان سے چکھتا اور بولتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، یہ کہے کہ انسان آنکھ سے بولتا ہے اور کان سے دیکھتا ہے تو قانون کے روح سے ثبوت اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح پر تخلیص کا تو کوئی قائل نہیں، یہودی جو ابراہیمی سلسلے میں ہیں وہ اسے انکار کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں، برخلاف اس کے توحید کی تعلیم ہے، ورنہ آسمان پر نہ زمین پر نہ پانی میں غرق کہیں بھی دوسرا خدا تجویز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے توحید کی تعلیم ہے، اور نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ پانی میں غرق کہیں بھی دوسرا خدا تجویز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر میں نے قانون قدرت سے آپ کو ثابت کر دکھایا کہ توحید ہی ماننی چاہیے، پھر باطنی شریعت میں توحید کے نقوص ہیں۔ اب آپ جو عقل اور باطنی شریعت کے خلاف کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں بلکہ تین ہیں، تو یہ ثبوت آپ ہی کے ذمہ ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں تو فقط اس کے سننے ہی کا حق ہے کیونکہ نبیوں اور راستوازوں کی تعلیم کے فریق خلاف ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اور خدا نے میرے دل کو اس پاک بنایا ہے کہ اس میں بے انصافی ہو۔ اس کا بارے ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ رقیق تعویلوں سے کام نہیں چلتا اور نہ ان سے تسلی ہو سکتی ہے۔ آپ خود دل میں انصاف کریں کہ راست باز کے بغیر کوئی وہ کام نہ کرے گا جو میں کرتا ہوں، بس آپ جس قدر مفصل اس پر لکھ سکیں وہ لکھ کر سنا دیں، مگر اتنا یاد رکھیں کہ دعویٰ اپنے نفس میں ابہام رکھتا ہے۔ بعض آدمیوں کو یہ توغہ لگ جاتا ہے کہ وہ دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ دعویٰ کے لیے دلیل ایک روشن چراغ ہوتی ہے، پر دعویٰ اور دلیل میں فرق لینا ضروری ہے۔ اس پر مسٹر عبدالحق نے کہا کہ میں کل لکھ کر سنا دوں گا، اور حضرت
26 دسمبر 1901، آج احباب بہت کثرت سے آ گئے تھے اور لاہور، وزیر آباد، راول پنڈی، علاقہ کابل، جموں، گجرانوالہ، امرتسر، کپورتھلہ، لدھیانہ، سانبر وغیرہ مقامات سے اکثر دوست آ چکے تھے۔ حضرت اقدس اسر معمول سیر کو نکلے اور خدام کے زمرے میں یہ نور خدا چلا، احباب کا پروانوں کی طرح ایک دوسرے پر گرنا بھی بجائے خود دیکھنے والے کے لیے ایک عجیب نظارہ تھا۔ الغرض مسٹر عبدالحق صاحب نے کل کے حضرت اقدس کے ارشاد کے موافق ایک مختصر سی تحریر پڑھ کر سنائی جو ان کے اپنے خیال میں تخلیص اور مسیح کی الوہیت کے دلائل پر مشتمل تھی۔ اس کو سن لینے کے بعد حضرت اقدس نے اپنا سلسلہ کلام یوں شروع فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے اور اس سے کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا کہ ہر آدمی جس غلطی میں مبتلا ہے یا جس خیال میں گرفتار ہے، وہ اس کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی وجوہات رقیقہ ضرور رکھتا ہے۔ مگر دانشمند اور سلیم الفطرت انسان کا خاصہ ہے کہ وہ ان کی توظیم کے لیے اصل نتیجہ کو جو سچائی ہوتی ہے تلاش کرنے رکھتا ہے. اب اسی اصول کے موافق عیسائیوں نے بھی اپنے اس عقیدہ تثلیث کے موافق کچھ باتیں بنا رکھی ہیں جن کو وہ دلائل قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں, مگر ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دلائل کیا وقت رکھ سکتے ہیں اور ان میں کہاں تک قوت اور زور ہے. جس حال میں عیسائیوں میں ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو مسیح کی الوہیت اور خدائی کے قائل نہیں اور نہ تثلیث ہی کو مانتے ہیں, جیسے مثلا یونیٹیرین, تو کیا وہ اپنے دلائل اور وجوہات انجیل سے بیان نہیں کرتے؟ وہ بھی تو انجیل ہی پیش کرتے ہیں. اب اگر صراحتاً بلا تاویل انجیل میں مسیح کی الوہیت یا تثلیث کا بیان ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ یونیٹیرین فرقہ اسے انکار کرتا ہے, حالانکہ وہ انجیل کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح دوسرے عیسائی. جو پیشگوئیاں تورات کی پیش کی جاتی ہیں ان کے متعلق بھی ان لوگوں نے کلام کی ہے, اور ایک یونیٹیرین کی بعض تحریریں بھی میرے پاس اب تک موجود ہیں. کیا انہوں نے ان کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا؟ قرآن شریف نے کیا خوب کہا ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون, سورہ روم آیت 33. میری مراد اس کے بیان کرنے سے صرف یہ ہے کہ تاویلات رفیقہ اور ذہنی باتیں تو ایک باطل پرست بھی پیش کر سکتا ہے, مگر کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پر پورا غور کریں؟ یونیٹیرین لوگوں نے تثلیث پرستوں کے بیانات ان پیشگوئیوں کے متعلق سن کر کہا ہے کہ یہ قابل شرم باتیں ہیں جو پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور تثلیث اور الوہیت مسیح کا ثبوت اسی قسم کا سکتا ہے جو پھر بائبل سے کیا ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن ایک محقق کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ان کو پڑھ کر ایک تنقید طلب قرار دے اور پھر اندرونی اور بیرونی نگاہ سے اس کو سوچے. اب ان پیشگوئیوں کے متعلق جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں یہ امر قابل غور ہیں. اول, کیا ان پیشگوئیوں کے بابت یہودیوں نے بھی جن کی کتابوں میں یہ درج ہیں یہی سمجھا ہوا تھا کہ ان سے تثلیث پائی جاتی ہے یا مسیح کا خدا ہونا ثابت ہوتا ہے؟ دوم, کیا مسیح نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہ پیشگوئیاں میرے ہی لیے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ان کا مصداق قرار دے کر مصداق ہونے کا عملی ثبوت کیا دیا؟ اب اگرچہ یہ ایک لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کیا در حقیقت وہ پیشگوئی اصل کتاب میں اسی طرح درج ہیں یا نہیں, مگر اس کی کچھ چندہ ضرور سمجھ نہ سمجھ کر ان دو تنقید طلب امور پر نظر کرتے ہیں. یہودیوں نے جو اصل وارث کتاب تورات ہیں, جن کی بابت خود مسیح نے کہا ہے کہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, کبھی بھی ان پیشگوئیوں کے یہ میں نے نہیں کیے جو آپ یہ دوسرے عیسائی کرتے ہیں, اور وہ کبھی بھی مسیح کی بابت یہ خیال رکھ کر کہ وہ تثلیث کا ایک جزو ہے منتظر نہیں. چنانچہ میں نے اس سے پہلے بہت واضح طور پر اس کے متعلق سنایا ہے, اور عیسائی لوگ ماس زبردستی کی راہ سے ان پیشگوئیوں کو حضرت مسیح پر جماتے ہیں جو کسی طرح بھی نہیں جمتی ہیں, ورنہ علماء یہود کی کوئی شاعری مراد لیتے ہیں جو تم لیتے ہو. پھر انجیل کو پڑھ کر دیکھ لو, وہ کوئی بہت بڑی کتاب نہیں, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مسیح نے ان پیشگوئیوں کو پورا نقل کر کے کہا ہو کہ پیشگوئی کے روح سے میں خدا ہوں اور یہ میری الوہیت کے دلائل ہیں, کیونکہ میرا دعویٰ تو کسی دانشمند کے نزدیک بھی قابل سماعت نہیں ہے, اور یہ بجائے خود ایک دعویٰ ہے کہ ان پیشگوئیوں میں مسیح کو خدا بنایا گیا ہے. مسیح نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا تو کسی دوسرے کا خامخواہ ان کو خدا بنانا عجیب بات ہے. اور پھر اگر بفرض محال کیا بھی ہو تو اس قدر تناقض ان کے دعویٰ اور افعال میں پایا جاتا ہے کہ کوئی عقل مند اور خدا تر ان کو پڑھ کر انہیں خدا نہیں کہہ سکتا, بلکہ کوئی بڑا عظیم الشان انسان کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. انجیل کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے تو خود انجیل ہی کافی ہے, کیونکہ کہیں مسیح کا ادعا ثابت نہیں, بلکہ جہاں ان کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنی خدائی منوا لیتے وہاں انہوں نے ایسا جواب دیا کہ ان ساری پیشگوئیوں کے مصداق ہونے سے گویا انکار کر دیا، اور ان کے افعال اور اقوال جو انجیل میں درج ہیں وہ بھی اس کے معیوب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے تو یہ ضرور ہے کہ اس کے افعال اور اقوال میں تناقض نہ ہو، حالانکہ انجیل میں سری تناقض ہے. مثلا مسیح کہتا ہے کہ باپ کے سوا کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے. اب یہ کیسی تعجب خیز بات ہے کہ اگر باپ اور بیٹے کی عینیت ایک ہی ہے تو کیا مسیح کا یہ قول اس کا مصداق نہیں کہ دروغ گورا حافظہ نباسد، کیونکہ ایک مقام پر تو دعویٰ خدائی اور دوسرے مقام پر الوہیت کے سوا کا انکار. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں مسیح پر بیٹے کا لفظ آیا، اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل محرف یا مبدل ہے، بائبل کے پڑھنے والوں سے یارگز مفتی نہیں ہے. اس میں بیٹے کا لفظ کس قدر عام ہے، اسرائیل کی رسمت لکھا ہے کہ اسرائیل فرزند مانس بلکہ نخص زیادہ ہے مانس. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، اور خدا کی بیٹیاں بھی بائبل سے تو ثابت ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا اطلاق بھی ہوا ہے کہ تم خدا ہو، اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا. اب ہر ایک منصف مزاج دانش مند غور کر سکتا ہے کہ اگر ایبن کا لفظ عام نہ ہوتا تو تعجب کا مقام ہوتا، لیکن جبکہ یہ لفظ عام ہے اور آدم کو بھی شجرہ ابنا میں داخل کیا گیا ہے اور اسرائیل کو نخص زیادہ بتایا گیا ہے اور کثرت استعمال نے ظاہر کر دیا ہے کہ مقدسوں اور راستبازوں پر یہ لفظ حسن ظن کے بنا پر بولا جاتا ہے. اب جب تک مسیح پر اس لفظ کے اطلاق کی خصوصیت نہ بتائی جاوے کہ کیوں اس ابنیت میں وہ سارے راستبازوں کے ساتھ شامل نہ کیا جاوے، اس وقت تک یہ لفظ کچھ بھی مفید اور مؤثر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب یہ لفظ عام اور قومی محاورہ ہے تو مسیح پر ان سے کوئی نرالے معنی پیدا نہیں کر سکتے. میں اس لفظ کو مسیح کے خدائی یا ابنیت یا علویت کی دلیل مان لیتا اگر یہ کسی اور کے حق میں نہ آیا ہوتا. میں سچ سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے خوف سے کہتا ہوں کہ ایک پاک دل رکھنے والے اور سچے کانشنس والے کے لیے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہو سکتی اور ان الفاظ کی کچھ بھی وقت نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت کر کے نہ دکھایا جاوے کہ کسی اور شخص پر یہ لفظ کبھی نہیں آئے، اور یہ آئے تو ہیں مگر مسیح ان وجوہات قویہ کے بنا پر اوروں سے ممتاز اور خصوصیت رکھتا ہے. یہ تو دورنگی ہے کہ مسیح کے لیے یہی لفظ ہے تو وہ خدا بنایا جاوے اور دوسروں پر اس کا اطلاق ہو تو وہ بندے کے بندے. اگر یہ اعتقاد کیا جاوے تو خدا خود ہی آ کر دنیا کو نجات دیا کرتا ہے یا اس کے بیٹے ہی آیا کرتے ہیں، تو پھر دور لازم آئے گا اور ہر زمانے میں نیا خدا یا اس کے بیٹوں کا آنا ماننا پڑے گا، جو صریح خلاف بات ہے. ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات قابل غور ہے کہ وہ کیا نشانات تھے جن سے حقیقتاً مسیح کی خدائی ثابت ہوئی. کیا معجزات؟ اول تو سرے سے ان معجزات کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ انجیل نویسوں کی نبوت ہی کا کوئی ثبوت نہیں. اگر ہم اس سوال کو درمیان میں نہ بھی لائیں اور اس بات کا لحاظ نہ کریں تو انہوں نے ایک محقق اور قسم دید حالات سے لکھنے والے کی حیثیت سے نہیں لکھے، تب بھی ان معجزات میں کوئی رونق اور قوت نہیں پائی جاتی، جبکہ ایک تالاب ہی کا قصہ مسیح کے سارے معجزات کے رونق کو دور کر دیتا ہے. اور مقابلتاً جب ہم انبیاء سابقین کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی حالت میں مسیح کے معجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ بائبل کے مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ پہلے نبیوں سے مردوں کا زندہ ہونا ثابت ہے، بلکہ بعض کی ہڈیوں سے مردوں کا الگ کا لگ کر بھی زندہ ہونا ثابت ہے. حالانکہ مسیح کے خیالی معجزات میں ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، مسیح کے لاش نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. پھر بتاؤ کہ مسیح کو کون سی چیز خدا بنا سکتی ہے؟ کیا پیشگوئیاں؟ ان کی حقیقت میں نے پہلے بتا دی ہے کہ مسیح کی پیشگوئیاں پیشگوئی کا رنگ ہی نہیں رکھتی ہیں. جو باتیں پیشگوئی کے رنگ میں مندرج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک معمولی آدمی بھی ان سے بہتر باتیں کہہ سکتا ہے، اور قیافہ شناس مدبر کی پیشگوئیاں ان سے بدرجہا بڑی ہوتی ہیں. میں علی اعلان کہتا ہوں کہ اگر اس وقت مسیح ہوتے تو جس قدر عظیم الشان تائیدی نشان پیشگوئیوں کے رنگ میں اب خدا نے میرے ہاتھ پر صادر کیے ہیں وہ ان کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے اور اپنی پیشگوئیوں کا کے زلزلے آئیں گے، مری اور قحط پڑیں گے یا مرغ بانگ دے گا، کبھی مارے ندامت کے نام نہ لیتے. آپ ہی ہمیں بتائیں کہ کس طرح پر ہم مسیح کو مانیں کہ وہ خدا تھا. خدائی کا دعویٰ ان میں نہیں، صحف سابقہ کی پیشگوئیوں کے اپنے متعلق ہونے کا انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے متعلق ہونے کا کوئی ثبوت دیا. پھر سلب صفات خدائی کو ہم ان میں دیکھتے ہیں. قیامت کے بابت انہیں اقرار ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں. باپ اور بیٹے کے باوجود متحد وجود ہونے کے ایک کا عالم دوسرے کا جاہل ہونا قابل لحاظ ہے. تقدس کا یہ حال کہ خود کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو, صرف باپ ہی کو نیک ٹھہراتا ہے. پھر یہ اختلاف بھی باپ بیٹے کی عینیت کے خلاف ہے. صرف ابن کا لفظ ان کے خدائی کو ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقت اور مجاز میں باہم تفریق کرنے کے ہم مجاز میں رہ سکتے کہ کہہ دیں کہ یہاں تو حقیقت مراد ہے اور فلاں جگہ مجاز ہے. یہی لفظ یا اس سے بھی بڑھ کر جب دوسرے انبیاء اور استادوں اور قاضیوں پر بولا جاوے تو وہ نرے آدمی ہیں اور مسیح پر بولا جاوے تو وہ خود خدا اور ابن بن جاوے, یہ تو انصاف اور راستے کے خلاف ہے. اور پھر گویا نئی شریعت اور نئی کتاب بنانا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. پادریوں نے خیالی اور فرضی طور پر مسیح کے خدائی کے ثبوت کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں, مگر آج تک ایک بھی رسالہ یا تحریر ان کی میری نظر سے نہیں گزری, اور کوئی پادری میں نے نہیں دیکھا جس نے مسیح کے معجزات کے چہرے سے تالاب کے قصے کو کے داغ کو دور کیا ہو. اور جب تک انجیل میں یہ قصہ درج ہے یہ داغ اٹھ نہیں سکتا. میں بار بار آپ کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں میں بار بار آپ کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے صفات کو دیکھو. راہ پولوس جس کی باتوں سے خدائی نکالی جاتی ہے, وہ اپنے چال چلن کے لحاظ سے بجائے خود غیر مدبر, اور اس کے لیے مسیح کی کوئی پیشگوئی نہیں. پھر آپ ہی بتائیں کہ ایک دانش مند اسے خدا کس طرح مان کے ایسے خدا کی کوئی پرستش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. مسیح کی زندگی اس کی پوری ناکامی اور نامرادی کی تصویر ہے. آج وہ زندہ ہوتے تو وہ نشانات ان کو وہ نشانات دے کر جو اس مسیح کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں شرمندہ ہونا پڑتا. کیا یہی قبولیت دعا ہوتی ہے کہ ساری رات کے لاتا رہا اور کسی نے بھی نہ سنا, اور آخری ساتھ میں خدا کا شکوہ کرتا ہوا رخصت ہوا کہ ایلی ایلی لما سبقتنی؟ اس وقت جو خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کے نظیر تو پیش کرو. مثلا یہی ڈگلس کا مقدمہ جو دیندار پادریوں کی کوشش اور ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسرے پھیر دینے کی تعلیم دینے والوں کی طرف سے کیا گیا. کئی سو آدمی اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت کل واقعات کی اطلاع دی گئی اور خدا نے کس طرح ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھا. پہلے امرتسر میں جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر نے 40,000 کی ضمانت کے ساتھ وارنٹ جاری کر دیا, مگر خدا وہ اس کی کتاب میں رہ گیا. پیچھے جب اسے یہ معلوم کرایا گیا کہ ایسے وارنٹ کا اجرا ناجائز ہے تو اس نے گرداس کو تار دی کہ وارنٹ روکا جاوے, مگر وہاں پہنچے ہی نہیں تھا. آخر یہ مقدمہ چلا. عیسائیوں نے ہر طرح سے میرے سزا دلانے میں صحیح کی, مگر خدا نے اپنی قدرت کا نشان دکھایا اور میری اہانت جانے والوں کی اہانت کی. ڈگلس صاحب نے نہایت عزت و احترام سے مجھے بلایا اور کرسی دی, حالانکہ مجھے ان باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں. آریہ اور بعض مسلمان بھی ان کے شریک تھے. پنڈت رام بھجدت پریڈر جو آریہ ہے وہ بلا فیس آتا تھا, اور اس نے مجھے خود کہا کہ وہ اس لیے شریک ہوا ہے کہ لیکھ رام کے قاتل کا پتہ مل جائے. محمد حسین گواہ ہو کر آیا اور کرسی مانگ کر بہت ذلیل ہوا. آخر جب سب کاروائی ہو چکی اور عبدالحمید نے صاف اقرار کر لیا کہ مجھے قتل کے لیے بھیجا ہے, پوری مثل مرتب ہو جانے پر خدا نے اپنی قدرت کی چمکار دکھائی اور ڈگلس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. اس نے کپتان لیمارچن کو کہا کہ میرا دل اطمینان نہیں پاتا, پھر عبدالحمید سے دریافت کرو. آخر عبدالحمید نے اثرات بتا دیا کہ مجھے سکھایا گیا تھا. پھر ڈپٹی کمشنر کو تار دیا گیا اور نتیجہ وہی ہوا جس کی خبر مقدمہ کے نام و نشان سے بھی پہلے تمام شہروں میں شائع ہو چکی تھی. ایسا ہی لیکھ رام کا نشان اور سدھا نشان ہے. جماعت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جاوے تو مسیح ناکام اٹھا, ہواریوں نے سامنے قسمیں کھائیں اور لعنت کی. ادھر یہ حال ہے کہ ہمارے ایک مخلص دوست عبد الرحمان نام کا جو نوائے کابل میں رہتا تھا, ماض ہماری وجہ سے ایک سال تک قید رکھا گیا کہ وہ توبہ کرے, مگر اس نے موت کو انکار پر ترجیح دی آخر کہتے ہیں کہ اسے گلا گھون کر مار دیا گیا، اور جیسا اس نے کہا تھا مرنے کے بعد ایک نشان اس کا ظاہر ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ عیسائی اپنے ایمان کے متا پالوس کے باتوں پر ہار دیتے ہیں۔ علاوہ برآں انجیل کے ایک بہت بڑا حصہ بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ مثلا جب مسیح کو یہودیوں نے اس کے اس کفر کے بدلے میں کہ یہ ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پتھراؤ کرنا چاہا، اس نے صاف کہا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ اب ایک دانش مند خوب سوچ سکتا ہے کہ اس الزام کے وقت تو چاہیے تھا کہ مسیح اپنی پوری بریت کرتے اور اپنے خدائی کے نشان دکھا کر انہیں ملزم کرتے، اور اس حالت میں کہ ان پر کفر کا الزام لگایا گیا تھا تو ان کا فرض ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ فی الحقیقت خدا یا خدا کے بیٹے ہی تھے تو یہ جواب دیتے کہ یہ کفر نہیں بلکہ میں واقعی طور پر خدا کا بیٹا ہوں، اور میرے پاس اس کے ثبوت کے لیے تمہاری کتابوں میں فلاں فلاں موقع پر صاف لکھا ہے کہ میں قادر مطلق عالم الغیب خدا ہوں، اور لاؤ میں دکھا دوں، اور پھر اپنی قدرتوں طاقتوں سے ان کو نشانات خدائی بھی دکھا دیتے، اور وہ کام جو انہوں نے خدائی کے پہلے دکھائے تھے ان کے فیض الگ دے دیتے۔ پھر ایسے بیان ثبوت کے بعد کس یہودی فقی یا فریسی کی طاقت تھی کہ انکار کرتا؟ وہ تو ایسے خدا کو دے کر سجدہ کرتے، مگر برخلاف اس کے آپ نے کیا تو یہ کیا کہ کہہ دیا کہ تمہیں خدا لکھا ہے۔ اب خدا در دل لے کر غور کرو کہ یہ آپ نے خدا کے ثبوت دیا یا ابطال کیا۔ غرض یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے، میں اس کو آپ ہی کے انصاف پر چھوڑتا ہوں۔ تورات، اسلام، قانون قدرت، باطنی شریعت و توحید کی شہادت دیتے ہیں، اور عیسائی یسوع کے خدائی کے یہ دلائل دیتا ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی بشارتیں ہیں جن کو یہودیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ خود خدا یا اس کے کسی بیٹے کے لیے ہیں، بلکہ وہ مسیح کے آنے سے پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ اور پھر انجیل کے بعض اقوال بتاتے ہیں کہ اس کا یہ حال ہے کہ اصل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ اصل زبان مسیح کی عبرانی تھی اور خود مسیح اپنی الگ انجیل کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مسیح نے کہیں اپنے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہودیوں کے پتھراؤ کرنے پر اور اس کفر کے الزام پر ان کا قومی اور کتابی محاورہ پیش کر کے نجات ان پر قومی اور کتابی محاورہ پیش کر کے نجات پائی، اپنے خدائی کا کوئی قومی ثبوت پیش نہیں کیا، اور نہ اپنے سے کبھی فوق العادہ کام کر دکھایا۔ معجزات کا وہ حال، پیشگوئیوں کی وہ حالت، علم کی یہ صورت کہ اتنا پتہ نہیں کہ انجیر کے درخت کو اس وقت پھل نہیں ہوگا، اختیار کا یہ حال کہ اسے لگا نہیں سکا، ساتھ کے علم دے سکتا، ضعف و ناتوانی اتنی کہ تمانچے اور کوڑے کھاتا ہوا صلیب پر چڑھتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو اتر آ، اترنا تو درکنار، ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ چال چلن کا وہ حال کہ استاد بھی آگ کر دیتا ہے، اور یہودیوں کے الزامات کئی پستک اوپر ہوتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ اور پھر مسیح کے حالات کو پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ شخص کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو، کہ جائے کہ خدا یا خدا کا بیٹا۔ تدبیر عالم اور جزا سزا کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، اور یہ خدا کی عظیم شان صفت ہے، مگر میں ابھی دکھا آیا ہوں کہ اسے قیامت تک علم نہیں، اور اتنی بھی اسے خبر نہ تھی کہ بے موسم انجیر کے درخت کے پاس شدت بھوک سے بے قرار ہو کر پھل کھانے کو جاتا ہے، اور درخت کو جسے بذات خود کوئی اختیار نہیں کہ بغیر موسم کے بھی پھل دے سکے بد دعا دیتا ہے۔ اول تو خدا کو بھوک لگنے ہی تعجب خیز امر ہے، اور یہ خوبی صرف انجیلی خدا ہی کو حاصل ہے کہ بھوک سے بے قرار ہوتا ہے۔ پھر اس پر لطیفہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس درخت کو پھل نہیں ہے، اور پھر اگر یہ علم نہ تھا تو کاش کوئی خدائی کرشمہ ہی وہاں دکھاتے اور بے بارے پھل اس درخت کو لگا دیتے تا دنیا کے لیے ایک نشان ہو جاتا، مگر اس کے بجائے بد دعا دیتے ہیں۔ اب ان باتوں کے ہوتے یسوع کو خدا بنایا جاتا ہے۔ میں آپ کو سچی خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ تکلف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنی دو حیثیتیں بتاتا ہے، باپ بھی اور بیٹا بھی، خدا بھی اور انسان بھی، کیا ایسا شخص دھوکہ نہیں دیتا ہے؟ انجیل کے جن مقامات کا آپ ذکر کرتے ہیں وہاں سیاق و سباق پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی انسانیت ہی کو ثابت کرتے ہیں، اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اسے عظیم الشان انسانوں کے فہرست میں داخل نہیں کرتے۔ جب اسے نیک کہا گیا تو اس نے انکار کیا۔ اگر اس کے روح میں بقول عیسائیاں کامل تطہر اور پاکیزگی تھی، پھر وہ یہ بات کیوں کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو؟ علاوہ بریں یسوع کی زندگی پر بہت سے اعتراض اور الزام لگائے گئے ہیں اور جس کا کوئی تسلی بخش جواب آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔
ایک یہودی نے یسوع کی سوان عمری لکھی ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یسوع ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور اپنے استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا، تو استاد نے اسے آگ کر دیا اور انجیل کے مطالعہ سے جو کچھ مسیح کی حالت کا پتہ لگتا ہے وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ کس طرح پردہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا، کس طرح باپردہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح پر ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا، اور یسوع کی بعض نانیوں اور دادیوں کی جو حالت بائبل سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ ان میں سے تین جو مشہور و معروف ہیں ان کے نام یہ ہیں: بنت سبا، راہاب، تمر۔ اور پھر یہودیوں نے اس کی ماں پر جو کچھ الزام لگائے ہیں وہ بھی ان کتابوں میں درج ہیں۔ ان سب کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا یہ قول کہ مجھے نیک نہ کہو اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے، اور یہ فروتنی یا انکسار کے طور پر ہرگز نہ تھا جیسا بعض عیسائی کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال چلن کا یہ حال ہو اور حسب نسب کا یہ، تو کیا خدا ایسے ہی ہوا کرتا ہے؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے تقدس کے سری خلاف ہیں۔ خدا اپنی قدرت سے کبھی الگ نہیں ہوا اور یسوع کے نسبت صاف معلوم ہے کہ پورا ناتواں اور بے علم تھا۔ تو یسوع کے راست بازی میں کلام ہے، پہلے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے کے واسطے آیا ہوں اور حواریوں کو کپڑے بیچ کر تلواریں خریدنے کی بھی تعلیم دی، لیکن جب ڈال غلطی نظر نہ آئی تو اس کو یہ کہہ کر ڈال دیا کہ آسمانی بادشاہت ہے۔ کیا داؤد کا تخت آسمانی تھا؟ اصل یہ ہے کہ ابتدا میں اسے خیال نہ تھا کہ کوئی مخبری کی جاوے گی، لیکن آخر جب مخبری ہوئی اور عدالتوں میں طلبی ہوئی تو آنکھ کھلی اور آسمانی سلطنت پر اسے ٹالا۔ بھلا اس قسم کے ذوف اور بے علمی اور ایسے چال چلن کے ہوتے ہوئے کہیں خدا بننا، کہیں بیٹا کہلانا اور انسان ہونا، یہ ساری باتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، کس قدر حیرت کو بڑھانے والی ہیں۔ باقی رہا پولوس کا اجتہاد یا اس کے اقوال، جن لوگوں نے پولوس کے چال چلن پر غور کی ہے اور جیسا کہ اس کے بعض خطوط کے فقرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب والے کے رنگ میں ہو جاتا تھا، تمہیں خوب معلوم ہے۔ اور اس کے حالات میں آزاد شاہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا۔ بعض تاریخوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کائن کی لڑکی پر عاشق تھا اور ابتدا میں اس نے بڑے بڑے دکھ عیسائیوں کو دیے اور بعد میں جب کوئی راہ اسے نہ ملی اور اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی ذریعہ اسے نظر نہ آیا تو اس نے ایک خواب بنا کر اپنے آپ کو حواریوں کا ذمہ دار بنا لیا۔ خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑا سنگ دل اور خراب آدمی تھا اور یونانی بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جہاں تک غور کی ہے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری خرابی اس لڑکی ہی کے معاملے کی تھی، اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کامل کرنے کے لیے اس نے یہ طریق آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے ایک خواب سنا دی اور عیسائی ہو گیا، اور پھر یسوع کی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کے بدعتوں کا اصل بانی یہی تھا، یہی شخص ہے۔ اور اس کے سوا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص ایسا ہی عظیم شان تھا اور واقعی یسوع کا رسول تھا اور اس قدر انقلاب عظیم کا موجب ہونے والا تھا کہ خطرناک مخالفت کے بعد پھر یسوع کا رسول ہونے کو تھا، تو ہمیں دکھاؤ کہ اس کی بابت کہاں پیش گوئی کی گئی ہے کہ ان صفات والا ایک شخص ہوگا اور اس کا نام و نشان دیا ہو اور یہ بھی بتایا ہو کہ وہ یسوع کے خدا ہی ثابت کرے گا۔ ورنہ یہ کیا اندھیر ہے کہ پترس کے لعنت کرنے اور یہودا اسکریوتی کے گرفتار کرانے کی پیش گوئی یسوع صاحب کر دیں اور اتنے بڑے عیسوی مذہب کے مجتہد کا کچھ بھی ذکر نہ ہو؟ اس لیے اس شخص کی کوئی بات بھی قابل سند نہیں ہو سکتی ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کون سے دلائل ہیں؟ وہ بجائے خود نرے دعوے ہی دعوے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں اور اس لیے مقرر سے مقرر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ انجیل ہی کو خدائی کے رد کرنے کے لیے آپ پڑھیں، وہ خود ہی کافی طور پر اس کی تردید کر رہی ہے۔ اگر وہ خدا تھا تو کیوں اس نے بالکل نرالی طرز کے معجزات نہ دکھائے؟ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ ان کے معجزات کی حقیقت سلب امراض سے کچھ بھی بڑی ہوئی نہ تھی، جس میں آج کل کے یورپ کے مسمریزم کرنے والے اور ہندو اور دوسرے لوگ بھی مشاق ہیں، اور خیالات ایسے بےہودہ اور ستی تھے کہ سرا کے مریض کو کہتا ہے کہ اس میں جن گھسا ہوا ہے، حالانکہ اگر سرا کے مریض کو کنین کچلا فولاد دیں اور اندر دماغ میں رسولی نہ ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، بھلا جن کو مرغی سے کیا تعلق؟ کیونکہ یہودیوں کے خیالات ایسے ہو گئے تھے، ان کی تقریر پر اس نے بھی ایسے ہی کہہ دیا، اور یا یہ کہ جیسے آج کل جادو ٹونے کرنے والے کرتے ہیں کہ بعض ادویات کی سیاہی سے تعویذ لے کر علاج کرتے ہیں اور بیماری کو جن بتاتے ہیں، ویسے ہی اس نے کہہ دیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ مسیح کے معجزات کو مسلمانوں نے بھی غور سے نہیں دیکھا، اور عیسائیوں کے دیکھا دیکھی اور ان سے سن سن کر ان کے معنی غلط کر دیے ہیں۔ مثلا اکما کا لفظ ہے جس کے معنی شپکور کے ہیں، اور اب معنی یہ کر لیے جاتے ہیں کہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، حالانکہ اکما وہ مرض ہے کہ جس کا علاج بکرے کی کلیجی کھانا بھی ہے، اور اس سے بھی یہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یسوع زوف ناتوانی بے کسی اور نامرادی کی سچی تصویر ہے، اور عام کمزوریوں میں انسان کا شریک ہے، کوئی عمر خاص اس میں پایا نہیں جاتا۔ کتب سابقہ کی پیشگوئیوں کو جو ذخیرہ پیش کیا جاتا ہے ان میں صدہا اختلاف ہے، اول تو خود یہودیوں میں ان کے وہ معنی ہی نہیں جو عیسائی کرتے ہیں، اور دوسرے ان تفسیروں کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایک شخص عرصہ ہوا میرے پاس آیا تھا، آخر خدا نے اس پر اپنا فضل کیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہی مرا، اس کے واسطے یہودیوں کو لکھا تھا اور ان سے دریافت کیا تھا، اور اصل وارث تو یہودی ہیں کہ جو ہمیشہ نبیوں سے تعلیم پاتے چلے آئے تھے، انہی کا حق تو ہے کہ وہ اس کی صحیح تفسیر کریں، اور خود مسیح نے بھی فقیوں اور فریسیوں کے بعد ماننے کا حکم دیا ہے، گو ان کے عمل سے منع کیا ہو۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں اختلاف یہ ہے، اول ذکر ان سے ابنیت اور الوہیت نکالتے ہیں اور آخر ذکر کہتے ہیں پوری ہو چکی ہیں، انصاف کے روح سے وہی حق پر ہیں جنہوں نے ہمیشہ نبیوں سے تعلیم پائی اور ان باتوں کی تجدید سے ایمان تازہ کیے، اور برابر 1400 برس تک خدا کی باتیں سنتے چلے آئے تھے۔ حضرت مسیح موسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال بعد یعنی 14ویں صدی میں آئے تھے، اور جیسے زمانے میں مسیح دیا گیا تھا کہ تا موسیٰ جنگوں کے اعتراض کو اپنی تعلیم سے دور کر دے اور خاتمہ جنگ و جدال پر نہ ہو، ویسے ہی اس امت کے لیے مسیح موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے 14ویں صدی پر مسیح موعود مبعوث کیا گیا، تا اپنی تعلیم کے ذریعہ جہاد کے غلط خیال کی اصلاح کر دے اور ثابت کر دے کہ اسلام تلوار سے ہرگز نہیں پھیلایا گیا، بلکہ اسلام اپنے حقائق اور معرف کی وجہ سے پھیلا ہے۔ غرض یہودی پیشگوئیوں کی بحث میں غالب آ جائیں گے اور حق ان کے ساتھ، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہودی معقول بات کہتے ہیں، جیسے ایلیا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اور ایسے اس بارے میں ان کے ہاتھ میں شہادتوں کا ایک زرین سلسلہ ہے، اور اگر کوئی چاہے تو ان کی کتابیں اب بھی منگوا کر دکھا سکتے ہیں۔ یہی میں نے سراج الدین کو بھی کہا تھا، دیکھو انسان ایک برتن کو لیتا ہے تو اسے بھی دیکھ بھال کر لیتا ہے، پھر ایمان کے معاملے، یہ پیشگوئیاں تو یوں رد ہوئیں۔ اب باقی رہے انجیل کے اقوال، تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اصل انجیل ہی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیوں یہ امر ترین قیاس نہ مانا جائے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے، کیونکہ مسیح اور اس کی ماں کی زبان عبرانی تھی، جس ملک میں رہتے تھے وہاں عبرانی بولی جاتی تھی، صلیب کی آخری ساتھ میں مسیح کے منہ سے جو کچھ نکلا وہ عبرانی تھا، یعنی ایلی ایلی لما سبقتانی۔ اب بتاؤ کہ جب اصل انجیل ہی کا پتہ نہ دارد ہے تو اس ترجمے پر کیا دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ اصل انجیل پیش کرو؟ اس صورت میں تو عیسائی یہودیوں سے بھی گر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی اصل کتاب کو تو گم نہیں کیا۔ پھر انجیل میں مسیح نے کہا ہے کہ میری انجیل، اب اس لفظ پر غور کرنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسودہ انجیل کا کوئی مسیح نے بھی لکھا ہے، اور یہ تو نبی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا کے وحی کو محفوظ کرے اور اس کی حفاظت کا کام دوسروں پر نہ ڈالے کہ وہ جو چاہیں تو لکھ لیں۔ پالوس کی نسبت میں پہلے کہہ آیا ہوں کہ جس کی تحریروں یا تقریروں پر اپنی خدائی کا انحصار تھا، تعجب کی بات ہے کہ خدا ہو کر اس کے واسطے منہ سے ایک لفظ بھی پیشگوئی کرنا نکلا، بلکہ چاہیے تھا کہ وصیت نامہ لکھ دیتے کہ پالوس اس مذہب کا ذمہ دار کیا جاوے گا، اور جب یہ نہیں تو پھر اس کو کیا حاصل تھا کہ وہ خود بخود مجتہد بن بیٹھتا۔ उसको ये सर्टिफिकेट मिला कहां से था? यही वजह है कि ये यसूई मजहब नहीं बल्कि पड़ोसी ईजाद है। गरज सिद्ध और इखलास बड़ी नेमत है जिसको खुदा दे। मुख्तसर ये कि खुदा बेहतर जानता है, और मैं हल्फन कहता हूं कि मैं तो अपने दुश्मन का भी सबसे बढ़कर खैर खा हूं, कोई मेरी बातों को सुने भी। ये जो कुछ मैंने कहा है आप इस पर गौर करें, और इस पर जो कुछ बाकी रह जावे उसे बयान करें। हजरत अक्दस ने अपनी तकरीर को इस मकाम पर खत्म कर दिया था कि खाकसार एडिटर अलकम ने अर्ज की कि मिस्टर अब्दुल हक साहब ने अपनी तकरीर में इमादुद्दीन के हवाले से एक बात तसलीस के सबूत में कही है कि वजू करते वक्त 3 दफा हाथ धोते हैं, ये तसलीस का निशान है। इस पर भी कुछ फरमाया जाए। फरमाया ये तो बिल्कुल बेहुदा और कच्ची बातें हैं, इस तरह पर सबूत देना चाहो तो जितने मर्जी हो खुदा बना लो। इमादुद्दीन की इन बातों पर पादरी रजब अली ने एक रिव्यू लिखा था और उसने बड़ा वावेला किया था कि ऐसी बातों से ईसाइत की तौहीन होती है, क्योंकि वो कुछ जरीफ तबा था कि इमादुद्दीन से तसलीस के सबूत में ये बात रह गई और फिर ऐसी मिसाल दी जो काबिल जिक्र नहीं है। उसने लिखा कि इमादुद्दीन बिल्कुल एक जाहिर आदमी था, मैंने उसको उर्दू की इबारत का मतलब बयान करने की दावत दी थी जिसका जवाब न दे सका, और नूरुल हक का जवाब आज तक न हुआ, हालांकि 5,000 रुपया इनाम भी था। ऐसी बातें तो पेश करते हुए भी शर्म आती है। देखो आखिर मरना है, खुदा से डरना चाहिए, दीन के मामला में बड़ी गौर और फिक्र दरकार है, और फिर खुदा का फर्ज।